Alhamdulillah, Alhamdulillah, wa kafa, wa salatu wa salamu ala ibadihi lazeen astafa, khususan ala afzalihim wa khatamin nabiyyin, Muhammadin al-Amin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa'udhu billahi minash shaytan rajim, bismillahir rahmanir rahim. Qala Allah ta'ala kama warada fi suratil jum'ah, Qul inna al-mawta al-lazi tufirruna minhu fa'innahu mulaqikum. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا من ذکر حازم اللذات الموت او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ربنا زدنا علمنا وعملنا آمین یا رب العالمین. معزز حضرات اور محترم خواتین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر تنظیم اسلامی جناب شجاع الدین شیخ حج کے لیے تشریف لے گئے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ان کی اگلے ہفتے میں واپسی ہے, تو ان کی غیر موجودگی میں آج میری حاضری ہوئی ہے. اور آج کی ہماری نشست کا جو موضوع گفتگو ہے وہ ہے لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کا تذکرہ. اس کے لیے میں نے آغاز میں آپ کے سامنے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 8 کی تلاوت کی, جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے, ان الموت الذی تفرون منہ, بے شک وہ موت جس سے تم فرار اختیار کرتے ہو, جس کا عام طور پر تم اپنی مجلسوں میں تذکرہ نہیں کرتے ہو, حتیٰ کہ جنازے پر ہوتے ہوئے بھی دنیا جہان کی ساری باتوں کا ذکر ہوتا ہے سوائے موت کے, تو جس سے تم فرار اختیار کرتے ہو. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ, بے شک وہ تو تم سے ملاقات کر کے رہے گی, خواہی نہ خواہی. یہ وہ ایونچویلٹی ہے جس کو ہر ایک کو فیس کرنا. ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ, اور پھر تم لوٹائے جاؤ گے ایک ایسی ہستی کی طرف جو ہر چھپی اور کھلی بات کا جاننے والا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, تو تمہیں جتلا دے گا, آگاہ کر دے گا جو عمل, جو حرکتیں تم کیا کرتے تھے. اور یہ موت کسی کی اپنی خواہش سے بھی نہیں آ سکتی. سورہ آل عمران آیت نمبر 145 میں فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, کسی نفس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ مر جائے مگر کس کی اجازت سے؟ اللہ کے اذن سے, اللہ کی اجازت سے. کتابم مؤجلا, ایک وقت ہے, ایک اجل ہے جو معین ہے, طے شدہ ہے, نہ اس سے گھڑی آگے اور نہ گھڑی پیچھے. تو وہ جو کہا نا شاعر نے کہ کمر باندھے ہوئے چلنے کو یا سب یار بیٹھے ہیں, بہت آگے گئے باقی جو ہیں وہ تیار بیٹھے ہیں. تو ہم لوگ بھی اسی لائن میں ہیں, اور اس میں کوئی کسی کی عمر کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جناب بوڑھے ہو کے 60 کے 70 کے جوان نہیں جا رہے ہیں, بچے نہیں جا رہے ہیں. تو یہ تو اللہ کی طرف سے وقت ہے. اور موت سے فرار کے حوالے سے آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں. مائیکل جیکسن کا نام آپ نے سنا ہوگا. اگست 1958 کو پیدا ہونے والا مائیکل جیکسن ایک ایسا انسان جو نظام فطرت کو شکست دینا چاہتا تھا. اسے عام لوگوں کی طرح 60-70-80 برس میں مرنے سے نفرت تھی. وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا, اور چونکہ اس کے پاس وسائل بہت تھے تو اس نے طویل عمر پانے کے لیے بڑی دلچسپ حرکتیں کرتا تھا. رات کو آکسیجن ٹینٹ میں سوتا تاکہ اس کی جو ہے وہ اپنا آکسیجن کی ضرورت پوری ہے. جراثیم وائرس اور بیماریوں کے اثرات سے بچنے کے لیے دستانے پہن کر لوگوں سے ہاتھ ملاتا, لوگوں میں جانے سے پہلے منہ پر ماسک چڑھاتا, مخصوص خوراک کھاتا تھا, اور اس نے مستقل طور پر 12 ڈاکٹر امپلائی کر رکھے تھے جو روزانہ اس کے جسم کے ایک ایک حصے کا معائنہ کرتے. اس کی خوراک کا روزانہ لیبورٹری ٹیسٹ ہوتا اس سے پہلے کہ جناب اس کے اندر بھی کوئی فوڈ پوائزننگ والا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے. اس کا سٹاف اسے روزانہ ورزش کراتا. اس نے یہ اپنے لیے اسپیئر پارٹس کا بندوبست کر رکھا تھا کہ جناب اگر پھیپھڑے فیل ہو جائیں, گردے فیل ہو جائیں, آنکھیں, دل, جگر, تو اس کے لیے اس نے ڈونرز تیار کر رکھے تھے جن کو وہ باقاعدہ پیمنٹ کرتا تھا, اور ان ڈونرز نے بوقت ضرورت اسے ان اعضاء کا عطیہ کرنا تھا. چنانچہ اسے یقین تھا کہ وہ 150 سال تک ضرور زندہ رہے گا ود آل دیز ارینجمنٹس. لیکن پھر 25 جون 2009 کی رات آئی, اسے سانس لینے میں دشواری پیش آئی. اس کے ڈاکٹرز نے ملک بھر کے سینئر ڈاکٹرز کو بھی اس کی رہائش گاہ پر جمع کر لیا. یہ ڈاکٹرز اسے موت سے بچانے کی کوشش کرتے رہے لیکن ناکام ہوئے تو ہاسپٹل لے گئے. وہ شخص جس نے 150 سال کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی, جو ننگے پاؤں زمین پر نہیں چلتا تھا, جس کے گھر میں روزانہ جراثیم کچھ ادویات چھڑکی جاتی تھی, اور جس نے 25 برس تک کوئی ایسی چیز نہیں کھائی جس سے ڈاکٹروں نے اسے منع کیا, وہ شخص صرف 50 سال کی عمر میں اور صرف 30 منٹ میں انتقال کر گیا. موت سے فرار کے لیے اس نے کتنے جتن کیے تھے, لیکن موت صرف 30 منٹ میں, اور اس کی روح چٹکی کے دورانیے میں جسم سے پرواز کر گئی. اس کے انتقال کی خبر پر گوگل پر 10 منٹ میں 8 لاکھ لوگوں نے پڑھی, اور گوگل کی تاریخ کا ریکارڈ تھا کہ ہیوی ٹریفک کی وجہ سے اس کا سسٹم جو ہے وہ جام ہو گیا. مائیکل جیکسن کی موت ایک اعلان ہے کہ انسان پوری دنیا کو فتح کر سکتا ہے, لیکن وہ اپنے مقدر کو شکست نہیں دے سکتا ہے. وہ موت اور اس موت کے لکھنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. چنانچہ کوئی راک سٹار ہو, کوئی آج کا جو ہے بڑے سے بڑا فرعون ہو, یا ہر دور کا, وہ اپنے آپ کو ٹنوں مٹی کے نیچے جانے سے نہیں بچا سکتا, اور وہ موت کو شکست نہیں دے سکتا. یہ وہ اٹل حقیقت ہے جس کے لیے ہم سب کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے. سورہ نساء آیت نمبر 78 میں انسان کو جھنجھوڑتے ہوئے اعلان کیا گیا کہ تم کائنات کی وسعتوں میں کہیں بھی چھپ جاؤ, موت تمہیں ڈھونڈ نکالے گی. اینما تکونو, تم جہاں کہیں بھی ہوگے, یدرککم الموت, موت تمہیں پا لے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ, خواہ تم کتنے ہی مضبوط قلعوں کے اندر قلعہ بند ہو کر کیوں نہ بیٹھ جاؤ. تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ دفاع موت کا نہیں بلکہ اس کے بعد کے آنے والے حالات, اس کا کرنا اور اس کی تیاری جو ہے اس کے لیے ہمیں یہ زندگی ملی ہے. اور یہ کہ کس کو موت کب آئے گی, کس سرزمین میں آئے گی, یہ سب کچھ بھی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ہے. سورہ لقمان آیت نمبر 34 میں وہ بنیادی حقائق بیان کیے گئے جن کا کلی علم سوائے اللہ کے کسی اور کا نہیں ہے. فرمائے ان اللہ عندہ علم الساعہ, قیامت کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, بارش کون برساتا ہے؟ اللہ نازل فرماتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے رحموں کے اندر ہے. آج لوگوں کو تھوڑا سا یہ پتا چل گیا کہ میل ہے یا فیمیل ہے, تو انہوں نے کہا جی یہ تو قرآن کی آیت ہے. وہ صحیح سالم پیدا ہوگا یا اس کے دوران ہی اس کی بھی اور اس کی والدہ کی بھی انتقال ہو جائے گا, کمپلیٹ ہوگا یا ناقص ہوگا, غبی ہوگا یا ذہین ہوگا, خوبصورت ہوگا یا بدصورت ہوگا, ہو نوز. اللہ سبحانہ تعالی یعلم ما فی الارحام, جانتا ہے جو کچھ کے رحموں کے اندر ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, کوئی نفس کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ وہ کل کیا کمائے گی. ہمارے ہاں کمائی کا تصور جو ہے وہ عام طور پر صرف یہ روپے پیسے, نیکی کمائے گی یا بدی کمائے گی, اصل کمائی کون سی ہے جو آخرت میں کام آنے والی ہے, تو وہ تو اعمال کی کمائی ہے. وما تدری نفس بأی ارض تموت, اور نہ ہی کسی نفس کو یہ پتا ہے کہ کون سی سرزمین میں اس کی موت آئے گی. لوگ بڑے بڑے احاطے قبرستانوں میں بک کر کے رکھتے ہیں, یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں دفن ہونا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. ان اللہ علیم خبیر, بے شک اللہ سبحانہ تعالی ہے جو ہر چیز کا جاننے والا اور ہر چیز سے باخبر ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں ہے. ایک حقیقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو موت اور موت کو ایونچولیٹی کو فیس کرنا ہے کتنے مختلف انداز میں ہمارے سامنے واضح کی. اور جیسا کہ آپ کے سامنے بار بار یہ بات آئی ہے کہ اہم باتیں قرآن مجید میں کم از کم 2 مرتبہ یا 2 سے زیادہ مرتبہ دہرا کر ضرور آتی ہیں. اب جو بات میں آپ کو سنا جا رہا ہوں, یہ 3 مرتبہ قرآن میں ریپیٹ ہوئی اور اس کے آغاز 3 دفعہ ہی کیا ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ثم الینا ترجعون, اور پھر تم ہماری ہی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے. یہ مختصر ترین تذکرہ ہے سورہ عنکبوت آیت نمبر 57. اس کے بعد اس سے ذرا تفصیل سورہ انبیاء آیت نمبر 35, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ, اور ہم تمہیں جانچتے رہتے ہیں, پرکھتے رہتے ہیں, تمہارا امتحان لیتے رہتے ہیں, شر سے بھی اور خیر سے بھی بطور آزمائش کے. دنیا کا کوئی شر شر نہیں ہے, کوئی خیر خیر نہیں ہے, سب کچھ کیا ہے. اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ جسے نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں وہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے بڑا خوش ہے اور مجھے بہت نواز رہا ہے, حالانکہ دینے والا کہتا ہے کہ میری امتحان لینے کی مرضی ہے, کبھی دے کے آزماتا ہوں کبھی لے کے آزماتا ہوں. تو جب تک ہیں حالت امتحان میں ہیں, وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, اور ہماری ہی بارگاہ میں تم سب کے سب لوٹ کر آؤ گے. کہ موت سے کس کو رستگاری ہے, آج وہ کل ہماری باری ہے. اور اس کو جامع ترین اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں آیا, وہی آغاز, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور تم دیے جاؤ گے اپنے بدلے اپنے اجر پورے پورے, کب؟ قیامت کے دن. یہ دنیا دارالجزا نہیں ہے, یہ دارالامتحان ہے. ابھی اس سے پچھلی آیت میں سمجھ لیجیے, پورا بدلہ پورا اجر کہاں ملے گا؟ آخرت میں. فمن زحزح عن النار, تو جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا, وہ ادخل الجنہ, اور جنت میں داخل کر دیا گیا. بچائے گا کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. جنت میں کون داخل کرے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. فقد فاز, تو وہ ہے جو کامیاب ہوا. ہمارے سارے معیار کامیابی کے اور ناکامی کے, چاہے بڑے بڑے بینک بیلنسز, چاہے جھنڈے والی گاڑیاں, اور جس کے لیے پتن دن رات میں ایک کر رہے ہیں, کوئی نہیں ہے. اصل کامیاب وہ ہے جو اس دن جسے اللہ نے کامیاب کہا. ذالک یوم التغابن, یہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن. جو اس دن جیتا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیتا, اور جو اس دن ناکام ہوا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہے. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, اور اگر اس آبجیکٹو کو پیش نظر رکھ کر زندگی نہیں گزاری جا رہی کہ اصل کامیابی کے لیے ہمیں یہ مہلت ملی ہے, تو پھر یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے. اور آپ برا نہ منائیے گا, میں غیر مسلموں کی تو بات ہی نہیں کر رہا, جو ایمان کے دعوے دار ہیں ان میں سے بھی 90% پلس لوگ جو ہیں وہ اسی دھوکے کے سامان کا. ارے بھائی, جس کو نماز جیسی اولین جو فرض ہے اس کی فرصت نہیں ہے, اور اس ملک میں 90% آبادی ان کے خیال میں یہ فرض ہی نہیں ہے. عملاً دل میں جو بھی ہو وہ اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن عمل کیا کہہ رہا ہے. تو اسے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ جو دھوکے کا سامان, اس کے ہم کس درجے ہم شکار ہیں اور کتنا جو ہے. اچھا, اس میں آپ نے غور کیا کہ اللہ پاک نے 3 مرتبہ ایک ہی لفظ استعمال کیا کہ ہر جان کو, ہر زیرو کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہر ایک کو موت آنی ہے, کچھ اور الفاظ بھی آ سکتے تھے. تو اس لفظ ذائقہ, جسے انگریزی میں جسے ٹیسٹ کہتے ہیں, اس پر غور کیا جائے تو سائنس کہتی ہے کہ ہر انسان کی جو ٹیسٹ بڈز ہیں وہ بھی مختلف ہوتے ہیں. آپ دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھ لیں, ایون ایک ہی انسان کے جب وہ نارمل حالات میں ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، تو اس کے ٹیسٹ برڈس کو ضرورت ہوتے ہیں. اگر خدا نہ خاصہ بخار کی کیفیت ہے، تب منہ میں کڑواہٹ ہے اور کوئی جو چیز بھی ہے اس کے اندر نمک بھی زیادہ لگ رہا ہے اور بھی جو ہے وہ بے چینی ہے، یا اگر ویسے اور کوئی تکلیف ہے تو اسی وجہ سے بھی. تو اس میں انسان کو، جو ہر شخص کو اپنے اصل میں جہاں وہ جو موت کے وقت جو ٹیسٹ کرنی ہے اس نے ذائقہ، وہ ان اعمال کا ہے جو اس نے دنیا میں کیے تھے. تو جتنے اچھے اعمال ہوں گے اتنا موت کا ذائقہ بھی اچھا ہوگا، اور جتنے اعمال، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہم اپنے معاملات کو درست کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ وہ مرحلہ بھی ہمارے لیے آسان کر دے. اچھا، اب اس میں انسان کو مرنے کے بعد جن چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے تو وہ اس کی کوشش ابھی دنیا میں کریں. سب سے پہلے جو ہے، جو نیک اولاد ہے دعا کرے گی تو بھی، اور نیک کام کرے گی تو بھی صدقہ جاریہ ہے. اسی طرح سے انسان نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کیا جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا تھا، کوئی رفاہ عامہ کا کام، مسجد بنا دی، کسی کو قرآن مجید جو ہے وہ لے دیا، یا قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے کی طرف اس کو مائل کیا، راغب کیا. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تو انسان کو دو میں سے ایک کیفیت میں ہونا چاہیے، یا قرآن سیکھنے والا یا قرآن سکھانے والا. تو جس نے یہ کام کیا اس کو بھی جو ہوتا ہوگا. اسی طریقے سے جو ہے وہ باقی بھی رفاہ عامہ کے کام اس کو مدد کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جس کو اس نے ہدایت کے، دین کے راستے پر لگا دیا. تو اپنی نیکیوں کو ملٹی پلائی کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس چیز کو ہم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہیں وہی دعوت دوسروں تک پہنچائیں، اور عملی طور پر اس کے لیے کوشش کریں. کسی کو اچھی تعلیم دی، کوئی اچھی کتاب لکھی، کوئی اچھی جو ہے وہ اپنا اس نے جو بھی جس خیر کا، بھلائی کا اس نے آغاز کر دیا، جب تک لوگ وہ کرتے رہیں گے اس کے نام اعمال میں کریڈٹ ہوتا رہے گا. تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا میں جو مہلت ہے ایسے کام کر کے جائے کہ جب سانسیں ختم ہو جائیں تو تب بھی جو ہے ثواب جاری رہے. اچھا، دو فرق کیا ہوتا ہے کہ جناب کسی کا عمل اگر اچھا ہے تو اس کی موت کیسی ہے اور کسی کا؟ تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بخاری شریف کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مستریح و مستراح منہ، کہ راحت پانے والا ہے یا اس سے راحت پائی گئی ہے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ راحت پانے والا یا اس سے راحت پائی گئی سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن آدمی جب مرتا ہے تو دنیاوی مشکلات اور مصائب سے راحت پا لیتا ہے، اور بدکار آدمی کے مرنے سے انسان، درخت، جانور راحت پا جاتے ہیں. تو یہ تو اب یا تو وہ خود راحت پانے والا ہوگا یا دوسروں کے لیے اس کے جانے کی وجہ سے، اس کے شر سے جو بچاؤ ہے وہ دوسروں کے لیے راحت کا باعث بنے گا. اور ایک اور روایت میں فرمایا کہ مومن کی روح اس حال میں اس کے پہلوؤں سے نکلتی ہے کہ وہ اللہ پاک کی حمد کر رہا ہوتا ہے. جو کام وہ دنیا میں کرتا رہا ہوگا، اگر وہ دنیا میں اللہ کی حمد کے ترانے، اللہ کا ذکر، تو انسان جو ہے وہ آخری وقت میں بھی اس کے لیے وہی چیزیں آسان ہوگی. اور پھر یہ کہ بہرحال اس دنیا میں جو بھی آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے، اور یہ حقیقت اللہ نے قرآن مجید نے دو دفعہ بتائی. سورہ قصص میں فرمایا کہ کل شیء ہالک الا وجہ، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرہ انور کے. لہ الحکم، اسی کے لیے حکم ہے، اسی حکم دینے کا اختیار، والیہ ترجعون، اور اس کی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ. اور دوسری تو مشہور آیت سورہ رحمان کی آیات 26-27 کہ کل من علیہا فان، جو کوئی بھی اس زمین پہ ہے سب فنا ہونے والا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والا تیرے رب ذوالجلال والاکرام کا چہرہ انور ہے، اس کی ذات ہے. کہ ہر نفس طوفان ہے، ہر سانس میں ہے ایک زلزلہ، موت کی جانب ہے روان زندگی کا قافلہ، مسترب ہر چیز ہے، جنبش میں ہے ارض و سما، ان میں قائم ہے تو تیرے رب کے چہرے کی اس کی روشنی، اللہ کے چہرہ ان میں. کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا؟ اور جو حدیث میں نے آغاز میں آپ کے سامنے پیش کی تھی، اس میں ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اکثروا من ذکر حازم اللذات، کہ لوگوں موت کو یاد کرو اور یاد رکھو جو دنیا کی لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے، کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کیا کرو. ویسے اس کی یاد دہانی کے لیے ہمیں کئی دفعہ مواقع آتے ہیں لیکن ہم دھیان نہیں کرتے. جیسے کہ امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک، یعنی یہ سمجھانے کے لیے باتیں ہوتی ہیں، ضروری نہیں کہ اس کا کوئی تاریخی طور پر ثبوت بھی ہو. انہوں نے لکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ایک بار فرمایا کہ جب میرا وقت وفات قریب آئے تو مجھے پہلے قاصد کے ذریعے سے خبر دے دینا. تو چنانچہ ملک الموت نے ان سے وعدہ کر لیا کہ موت سے پہلے قاصد روانہ کر دوں گا. جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو حضرت اسرائیل خود آ گئے. حضرت یعقوب نے فرمایا کہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں پہلے قاصد بھیجوں گا لیکن آپ خود آ گئے. حضرت اسرائیل نے فرمایا کہ میں نے قاصد روانہ کیے تھے. حضرت یعقوب نے پوچھا کہ کون سے قاصد؟ حضرت اسرائیل نے فرمایا کہ میں نے تین قاصد آپ کو بھیجے. پہلا قاصد یہ تھا کہ آپ کے سیاہ بال سفید ہو گئے. تو انسان کو ایک اس سے وارننگ ملتی ہے. پھر دوسرا قاصد یہ تھا کہ بدن کی چستی اور توانائی ختم ہو گئی. جب جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے یہ ساری کیفیات اس کے اندر آتی ہیں. اور تیسرا قاصد یہ تھا کہ آپ کا بدن جھک گیا. کیا میرے تینوں قاصد آپ کے پاس نہیں آئے تھے؟ اس طرح ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی نشانی ضرور بھیجی جاتی ہے، لیکن غفلت کی بنا پر انسان ان نشانیوں پر غور نہیں کرنا، بلکہ ایسے مواقع پر دین کا کوئی کام ہو تو کہتے ہیں جی میں تو بوڑھا آدمی ہوں، مجھ سے نہیں ہو سکتا، اور دنیاوی اعتبار سے تو کہتا ہوں میں کس سے کم ہوں، ابھی تو ہم جوان ہیں. تو یہ اپنے آپ کو خوش کرنے والی باتیں جو ہیں، اس سے جو ہے وہ حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. اور غفلت کا مرض جو ہے وہ بہت ہی ہمارے اوپر طاری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بے فکری سے ہنستے دیکھ کر متنبع فرمایا کہ آگاہ رہو، اگر تم لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو کثرت سے یاد رکھتے تو تم اس حال میں نہ ہوتے جو میں دیکھ رہا ہوں. اب آپ اندازہ کریں صحابہ کرام، اگر ہم یہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب مجھ سے اور آپ سے ہے، ظاہر ہے آپ کی ہدایت صرف صحابہ کے لیے تو نہیں ہے، تو ہمارا تو کیا کیفیت ہے؟ کتنی ہماری غفلت ہے، کتنا ہمارا یہ معاملہ ہے. تو ہماری غفلت کا سبب یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کل سے نماز شروع کر لیں گے، کل سے تہجد جو ہے وہ اس کا آغاز کر دیں گے، کل سے قرآن مجید کی تلاوت جو ہے اس کی باقاعدگی شروع کر دیں گے، لیکن پھر وہ کل آ کے نہیں دیتی ہے. اس حوالے سے ایک دانشور سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کرنے کے لیے بہترین دن کون سا ہے، یعنی وچ از دا بیسٹ ڈے. تو دانشور نے کہا کہ موت سے ایک دن پہلے، ون ڈے بفور ڈیتھ. اس شخص نے حیرانگی سے پوچھا کہ موت کا وقت تو کسی انسان کو معلوم نہیں ہے، تو فرمایا کہ پھر ہر دن کو زندگی کا آخری دن سمجھو. یہ وہی بات ہے جو اللہ کے رسول نے فرمائی کہ انسان نماز پڑھتے وقت یہ سوچے کہ یہ میری آخری نماز ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھتے وقت یہ سوچے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کے آخری روزے ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کل پہ ٹالنے والی بات، اچھا دنیا کے کام ہم کل پہ نہیں ٹالتے، وہ تو کہتے ابھی فوراً، اور دین کے تقاضوں کے حوالے سے، یعنی کل ہی نہیں بلکہ ہمارے ہاں تو فلسفہ یہ ہے کہ وہ جو میں نے کہا ابھی تو میں جوان ہوں، اپنی امنگیں پوری کر لوں، جب سارا ایک ہی دفعہ ریٹائر ہو جائیں گے، سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں گے، پھر ایک دفعہ حج کے لیے جائیں گے، توبہ تلہ کریں گے، سب اگلے پچھلے معاف کرا لیں گے، یہ ہماری معاملہ. تو یہ کل پتہ نہیں کس کو نصیب ہوگی اگلی دن ہے. بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا سورہ حشر میں، وَلْتَنْزُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے وہ جو آنے والی بڑی کال ہے اس کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. اس کا مطلب آج کچھ کریں گے تو کل کے لیے آگے ہوگا، تو کل کا تو پتہ نہیں ہے. تو یہ جو غلط فہمی ہے تو اس کو موت جو ہے غفلت کا واحد علاج ہے، اسے روزانہ انسان کو جو ہے اس کی یاد دہانے کو بندوبست اور اس کے نتیجے میں اپنی کمیوں کو دور کرنے کی جو ہے کوشش کرنی چاہیے. تو یہ جو ہے کہ اکثرو ذکر حازم اللذات، لذتوں کو کاٹ کر رکھ دینے والی چیز موت کا کثرت سے ذکر کرو. وہ کھانا جو تم نے بڑے چاو سے کھایا، وہ گھر جو بڑی محنت سے بنایا، وہ عہدہ، وہ پوزیشن جس پر بڑا ناز تھا، موت کے ایک جھٹکے سے یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. اور موت کی یاد جو ہے دلوں کو زنگ اتارنے کا ذریعہ. اللہ کے رسول کا ارشاد گرامی، حضرت ابن عمر رضی اللہ کہتے ہیں کہ آپ سب سے فرمایا کہ بے شک دل زنگ آلودہ ہو جاتے ہیں جس طرح سے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے. تو عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول میں اس کا علاج کیا ہے؟ فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنا. اور تلاوت کا مفہوم ذہن میں یہاں کے سامعین کے تو خوب تازہ ہوگا کہ ہمارے ہاں جو مروجہ تصور تلاوت ہے کہ بچپن میں کسی مرد سے یا عورت سے جیسا صحیح یا غلط قرآن پڑھنا سیکھ لیا، ساری عمر اس کو ایز اٹ از دہراتے رہنا تلاوت ہے. یہ اس کا بہت محدود تصور ہے. تلاوت کے اصل مفہوم میں تو اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، صرف اتنی بات بتا دوں کہ اس کا تلاوت کا اصل مفہوم ہے پیچھے پیچھے چلنا. پیچھے چلنے کے لیے تو لازم ہے صحیح پڑھیں بھی، سمجھیں بھی، عمل بھی کریں. تو یہ جو ہمارا زور ہے سارا کا سارا، اس کے نتیجے میں ثواب ضرور ملتا ہے، لیکن ہدایت، ہدایت تو تلاوت کا حق ادا کرنے سے ملے گی نا، اس کے جذبہ. تو بہرحال انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا. حالانکہ کوشش کرنے سے انسان جہنم سے بچ سکتا ہے لیکن موت سے نہیں بچ سکتا. اللہ کے رسول کا ایک اور ارشاد گرامی جو آپ سب نے فرمایا کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، یعنی اگر کچھ کرنا ہے تو موقع کون سا ہے؟ جوانی کا ہے. تو ٹالو نہیں کہ بوڑھے ہوں گے تو پھر جو ہے وہ اپنا توبہ اللہ کریں گے. صحت کو بیماری سے پہلے، اور مالداری کو محتاجی سے پہلے، اور فرصت کو مصروفیت سے پہلے، اور اصل جس کے لیے حدیث سنائی ہے، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، کہ اس کے لیے تیاری کا موقع ہمارے لیے یہیں پر ہے. اور ایک جو ہمارے لیے سب سے بڑی غلط فہمی بھی ہے، اور وہ جب بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے ہم اس کے دل میں سب سے پہلے یہ فکر ڈال دیتے ہیں کہ بھائی تمہارے جو ہے وہ روزی کہاں سے اب تمہیں ملے گی، اپنی بھی اور اس کے بارے میں بھی. بیٹا بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ اب مجھے گنوانے کی ضرورت ہے کیا کیا چیزیں ہم اس کے ذہن میں رکھتے ہیں. تو یہ جو رزق کے بارے میں پریشانی ہے، اس کے بارے میں اگر ممکن ہو، میری تو خواہش یہ ہے کہ ہر جمعے میں یہ حدیث، ہر جمعے کے اکثر جگہوں پر جمعے میں جو عربی خطبہ ہوتا ہے اس میں تو یہ حدیث پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کا مفہوم بیان نہیں کیا جاتا ہے. وقت کا میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جو ایک سے زائد کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ رزق کی طرف جلد بازی نہ کرو، کیونکہ بندہ اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ اس کے نصیب کا آخری رزق اس تک نہیں پہنچ جاتا. اتنی بڑی گارنٹی، موت نہیں آئے گی جب تک کہ جتنا رزق اللہ نے میرے اور آپ کے حصے میں لکھ رکھا ہے وہ ہم اس کو کنزیوم نہ کر لیں، حاصل نہ کر لیں. اور رزق کی طلب میں اس چیز کا خیال رکھو کہ حلال سے حاصل کرو اور حرام کو چھوڑ دو. یہ میں نے مفہوم آپ کو اختصار سے بتایا. جس کی گارنٹی اللہ نے لی، ہماری ساری فکر اس کے بارے میں، اور جس چیز کو اس نے ہمارے کوشش، محنت اور جدوجہد پر چھوڑا. سورہ بنی اسرائیل، ومن اراد الآخرت، جس نے آخرت کا ارادہ کیا، وسعى لها سعيها، اور اس کے لیے کوشش کی، محنت کی، جدوجہد کی، جیسا کہ اس کے لیے کوشش کرنے کا حق. دنیا کے لیے اتنی کوشش کرو جتنا یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے جتنا کوریشو پروپورشن ہے، یہاں کی 50 60 70 سال کی زندگی، اور وہ انفائنائٹ لائف. تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ مومنن, اور وہ ہو صاحب ایمان, یعنی سب کچھ کر رہا ہے, کوشش کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی صحیح و جہد اللہ کی بارگاہ میں مشکور ہوگی, مقبول ہوگی. تو بھائی رزق حلال کے لیے کوشش کرنا عین عبادت ہے, لیکن رزق حلال کتنا؟ بقدر کفایت. اور اس کے لیے بھی یہ دن رات ایک کرنا, حلال حرام کی تمیز کو ختم کرنا, اور حتیٰ کہ آخرت کے کاسٹ پر اس کو سارا اپنا ٹائم اس میں لگا دینا, یہ تو بالکل ڈیوائن سکیم کے برعکس ہے. اس لیے کہ رزق کا ذمہ پیدا کرنے والے نے لیا. وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها, انسان ہی نہیں, زمین پر چلنے والا کوئی جاندار نہیں ہے مگر اس کا رزق کس کے ذمہ ہے؟ بات سمجھنے کی ہے. ہم نے اپنی اور اپنی اولاد کے لیے رزق کا ذمہ دار کس کو ٹھہرا رکھا ہے؟ اپنے آپ کو. حالانکہ وہ کہتا ہے کہ نحنو نرزقکم ویاہم, ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق کون دیتے ہیں؟ اللہ دیتا ہے. تو یہ اس چکر میں ہم اپنی اصل منزل کو کھوٹی کر بیٹھتے ہیں. اس لیے اس کی کوشش کریں کہ اصل جو موت کے بعد کی زندگی, اس کی تیاری کے لیے جتنا وہاں رہنا ہے اس اعتبار سے. اب آپ دیکھ لیں ہماری کوششوں محنتوں کا جو رشو پر پوشن ہے. اگر ہم جس نے بہت تیر مارا, اگر اس نے پانچ وقت نماز پڑھ لی تو وہ سمجھتا کہ جی میں نے تو اب تو فرشتوں کو آ کر میرے ساتھ ہاتھ ملانے چاہیے, میں بڑا پہنچا ہوا ہو گیا ہوں. تو یہ رشو پر پوشن درست کرنے کی ضرورت ہے. اور باقی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں روزانہ ہم پر موت تاری بھی فرماتا ہے اور ہمیں زندگی بھی دیتا ہے, اور یہ موت کی ریہرسل روزانہ ہوتی ہے لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں. قرآن مجید میں اس کا دو مرتبہ ذکر ہے, سورہ انعام آیت نمبر 60 میں اور سورہ زمر آیت نمبر 42 میں, لیکن میں وقت کی کمی کی وجہ سے اس کے تفاصیل میں نہیں جا رہا. صرف آپ غور کیجئے کہ سوتے وقت کی دعا کیا ہے, اللہم بسمک اموت واحیا, اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں, مجھ پر موت تاری ہو رہی ہے, اور زندہ ہونا نصیب ہوگا تو کس کے نام کے ساتھ؟ تیرے نام کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور ایک تحفہ بھی سمجھ لیجئے آج کی اس گفتگو کا, کہ طبعی موت پر شہادت پانے کا نبوی نسخہ ذرا نوٹ کر لیجئے. حضرت انس رضی اللہ تعالی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے, ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے بچے, اگر تیرے اندر استطاعت ہو کہ تو ہمیشہ باوضو رہ سکے تو کر گزر, یعنی تجھے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ باوضو رہے. اس لیے کہ ملک الموت جب کسی بندے کی روح قبض کرتا ہے اور وہ باوضو ہو تو اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے. کوئی بہت مشکل کام ہے یہ, اگر ہم اپنے معمول میں شامل کریں, خاص طور سے رات کو سوتے وقت بھی. دن میں تو ایزی ہے, لیکن عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اب تو سونے جا رہے ہیں, اب وضو ویسے ہی ٹوٹ جانے, وضو کر کے سونا ہے, اس کے بعد نیند میں ٹوٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں. حدیث کے مطابق اور نیند کی حالت میں موت آتی ہے کہ نہیں آتی, تو اس وقت آگے تو تب بھی. اور اگر موت نہیں بھی آئی تو دوسری حدیث جس میں فرمایا کہ جو بندہ پاکیزہ حالت میں سوتا ہے, ظاہر سی بات ہے پاکیزہ حالت انسان کی بہت ضروری, اس کے ساتھ ایک فرشتہ رہتا ہے اور رات بھر دعا کرتا رہتا ہے کہ اللہ اس بندے کو بخش دے کیونکہ یہ پاکیزہ سویا. تو سوتے وقت موت کی جو تیاری ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باقی اعمال ہیں وہ بھی کرنے ہیں اور یہ بھی. اور صبح جب اللہ اپنے فضل سے اٹھنا نصیب کرتا ہے تو تب بھی زبان پر کیا الفاظ آتے ہیں, الحمدللہ الذی احیانی, ساری تعریف اور سارا شکر اس اللہ کے لیے جس نے مجھے زندگی عطا فرمائی, بعد ما اماتنی, اس کے بعد کہ وہ مجھ پر موت تاری فرما چکا تھا, وہ الیہ النشور, اور اسی کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے. تو موت جو کہ ہم سے سب سے پہلے جب انسان مرتا ہے تو جو چیز اسے چھین لی جاتی ہے اس کا نام, تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ فلاں کو، پھر کہیں گے لاش کہاں ہے، اور جب نماز جنازہ پڑھانا ہو تو کہیں گے جنازہ لے آؤ. اب بندہ گیا اور جب دفنانے کا وقت آئے کہ میت کو قریب کر دو، وہاں بھی کوئی نام نہیں لے گا. کسی کو میرا نسب، میرا حسب، میری پوزیشن، میرا قبیلہ، اس میں سے کوئی کام نہیں آئے گا. تو کتنی فانی اور دھوکے کی ہے یہ دنیا جس کی طرف ہم لکپتے ہیں. تو بلکہ اس وقت جو ہے کسی شاعر نے دو اشعار میں یہ بات بڑی خوبصورت کہی کہ اس دنیا فانی سے جو منہ موڑ گیا، برسوں کے جو رشتے تھے سبھی توڑ گیا، ہے کھوج فرشتوں کو کہ کیا ساتھ ہے لایا. فرشتے تو اس تلاش میں آیا کہ کوئی اعمال کی پونجی کیسی ہے، اور فکر عزیزوں کو ہے کیا چھوڑ گیا ہے. رشتے داروں کو کیا فکر ہے کہ وراثت میں کیا کچھ ہے، ان کو اس میں باقی تو جانے والا چلا گیا، جان چھوٹی اس سے، اب تو تقسیم کی طرف اس کی طرف ہو. یہ ہے سارا معاملہ. تو جسے خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. دنیا ہے فانی، حقیقت ذات ہے. یہ زر، یہ زمین، یہ سونا، یہ مال کس کام کا جب روح بے ذات ہے. کر نیکی، عبادت، ریاضت، عمل، یہی ساتھ دیں گے، یہی نجات ہے. یہ دنیا ہے ایک خواب، ایک فانی محل، یہ رانائی رنگ و بو بے ثبات ہے. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. دنیا ہے فانی، حقیقت ذات ہے. تو موت کو یاد رکھنے کے لیے جو چیزیں انسان کو ڈیلی بیسس پہ کرنی چاہیے کہ روزانہ بستر پر لیٹ کر یہ سوچیں کہ آج اگر میری یہ آخری رات ہو تو میں اپنے رب کے منہ کو دکھانے کے قابل ہوں. سیلف اکاؤنٹیبلٹی. اور اس میں پھر انسان جو ہے سچے دل سے اپنے گناہوں پر توبہ بھی کرے، اور سید الاستغفار کا اگر استعمال کرے تو بہت ہی اچھی بات ہے. اور اس کے علاوہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سوتے وقت کے معمولات ہیں اختیار کریں. جنازوں میں شرکت کو محض ایک رسم نہ سمجھیں، بلکہ یہ سوچیں کہ اگلی بار اس چارپائی پر میں بھی ہو سکتا ہوں. ناگہانی موت کے واقعات سے سبق، اور حادثاتی اموات کو دیکھ کر اپنی مہلت عمل کی قدر کریں. قبرستان کی تنہائی، ایک بار خاموشی سے قبرستان جائیں، کم از کم مہینے میں ایک دفعہ صحیح اف ناٹ ایوری ویک، اور وہاں کے مکینوں کی بے بسی پر غور کریں. بڑے بڑے نامور لوگ، بڑے جنرل، بڑے کرنل، بڑے صدر، بڑے وزیر آج بے نام و نشان پڑے ہوئے ہیں. اور مال سے بے رغبتی، اپنے پاس موجود قیمتی چیزوں کو دیکھ کر خود سے کہیں کہ تم یہاں رہ جاؤ گی اور میں چلا جاؤں گا. توبہ میں جلدی کریں، کسی بھی گناہ کے بعد اسے کل پر نہ ٹالیں، کیونکہ کل کی ضمانت کسی کے پاس نہیں ہے. بیماروں کی زیارت کریں، ہسپتالوں کے چکر لگائیں تاکہ ہمیں اپنی صحت اور زندگی کی عارضی نوعیت کا احساس ہو سکے. اور ایسی کتابوں کا مطالعہ کریں جو آخرت کی منظر کشی کرتے ہوں تاکہ دل کی سختی ختم ہو. ذکر الہی کی کثرت، زبان پر اللہ کا کلام جاری رکھیں، کیونکہ جس حال میں انسان زندگی گزارتا ہے اسی حال میں اسے موت بھی آتی ہے. اور با مقصد مصروفیت، اپنے وقت کو پروڈکٹیو بنائیں، ان کاموں میں لگائیں جو مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے. تو موت کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ زندگی کا نقطۂ کمال ہے. جو شخص اس کو یاد رکھتا ہے وہ زندگی جیت جاتا ہے، اور جو اسے بھلا دیتا ہے وہ جیتے جی مر جاتا ہے. تو اپنی لذتوں کو ڈھالنے والی اس حقیقت کو اپنا رہبر بنا لیں کہ ہماری ابدی زندگی سنور سکے. اور اس حوالے سے مدینہ طیبہ میں موت کے لیے بھی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تعلیم فرمائی. یہ بخاری شریف میں آئی ہے کہ اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک، اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی سعادت عطا فرما. واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، اور میری موت بنا دے کہاں پر؟ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں. تو اس کا بھی اہتمام رکھیں. اور اختتام میں اپنی گفتگو کا اس دعا پر کر رہا ہوں کہ اللہم اغفر لنا قبل الموت، اللہ ہم سب کی موت سے پہلے پہلے مغفرت فرما دیجئے. ورحمنا عند الموت، اور موت کے وقت ہم پر رحم فرمائیے. ولا تعذبنا بعد الموت, موت کے بعد ہمیں عذاب سے دوچار نہ فرمائیے. ولا تحاسبنا یوم القیامہ, اور قیامت کے دن ہمارا حساب نہ لیجئے. انک علی کل شیء قدیر, اس لیے کہ بے شک آپ ہر چیز کی قدرت رکھتے ہیں, آپ بغیر حساب کے بھی معاف کرنے اور درگزر کرنے اور جنت سے نوازنے پر قادر ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.